بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قرآن پاک میں جس بات سے سب سے زیادہ واقف کرایا جاتا ہے متنبہ کیا جاتا ہے توحید و رسالت کے بعد وہ آخرت کے مضامین ہیں آخرت کی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں انسان کچھ نہیں اندازہ کر سکتا خود سے نہ وہ تجربہ کر سکتا اس کا نہ وہ فیل کر سکتا دیکھ سکتا نہیں سن سکتا نہیں چھو سکتا نہیں اور نہ جو لوگ آخرت میں جا چکے ہیں ان سے وہ معلومات کر سکتا ہے حالانکہ سب لوگ گئے اچھے بھی گئے برے بھی گئے اب انبیاء علیہ السلام تک چلے گئے مگر ان سے رابطہ کر کے ان کی تفصیلات وہاں سے نہیں جانی جا سکتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت تفصیلات اس کی انسانوں کے سامنے بیان کی ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو بہت خاص مضمون ہوتا ہے یہ کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے حالات آئیں گے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے ہم سب کے لیے چونکہ ہم اس کے علاوہ اور کوئی سورس ہے نہیں ہمارے پاس اور یہ بہت ہی اتھینٹک اور بالکل صحیح سورس ہے پکی بات ہمیں بتائی گئی قرآن پاک کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اس کی بات سننے میں ذہن بنانے کے لیے بڑی مدد ملے گی قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس پوری دنیا کے بنانے سے پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے تھے آدم علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے اس میں آ رہی بات سمجھ میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے نوح علیہ السلام ان کی قوم سے کوئی معاملہ کیا ہوا کیا ہوگا وہ پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا ہے فرعون کا فرعونیوں کا پورا قصہ پہلے سے لکھا ہوا ہے قوم عاد و قوم ثمود کا قصہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور کتنا پہلے لکھا ہوا ہے آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے آسمان بھی نہیں بنا تھا زمین بھی نہیں بنی تھی آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں اس کلام پاک کو لکھا گیا اللہ کا کلام ہے یہ پھر جب آدم پیدا ہوئے تو جیسے لکھا ہوا تھا اس میں اور جو آدم کا قصہ تھا اس میں کچھ فرق ہوا کیا ایک بال برابر کا فرق نہیں ہوا ایگزیکٹ ویسے ہی ہوا جیسے لکھا ہوا تھا یہ نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ میں جو محاجہ ہوا بحث ہوا ڈسکس ہوا اور جناب والا مخالفت ہوئی موافقت ہوئی ایمان لانے والے لائے نہیں لانے والے نہیں لائے کشتی بنی کشتی میں سوار ہوئے طوفان آیا طوفان میں ڈوبے جو بچنے والے تھے بچے جو مرنے والے اس میں کوئی بال برابر کا فرق ہے ہونے کے بعد میں ہمارے سامنے آئی چیز لیکن یہ بات ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے آسمانی کتابیں پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں ایک قصہ میں نے سنایا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ حدیث شریف میں ہے مشکات کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی برزخ میں اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں ان دونوں کی جو بات چیت ہوئی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ تو ابا ہیں سب کے ابا ہیں اللہ نے آپ کے ساتھ یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کو مبارک ہاتھوں سے ڈائریکٹ بنایا ہے آپ کو اللہ پاک نے مسجد ملائکہ بنایا ہے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے آپ کو علم عطا فرمایا آپ کو جنت میں رکھا پھر آپ کی پسلی سے آپ کی امی جان کو ہماری امی جان کو پیدا کیا آپ کی زوجہ محترمہ کو جو انعامات اللہ کے اسپیشل تھے آدم علیہ السلام پہ وہ سنائے اس کے بعد کہنے لگے ایک کام اللہ میں نے آپ کو لگایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ جنت میں میں یہ نہیں ہوا آپ سے اتنے سے کام تھا تھوڑا سا تو ظاہر ہے کہ باپ تو باپ ہی ہے آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم کو یہ کیسے معلوم کہنے لگے مجھے کیسے معلوم ارے تورات میں ہے بھائی اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے تورات میں یہ قصہ لکھا ہے اچھا تورات میں ہے یہ تفسیر کہنے لگے جی ہاں اب بیٹے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بابا کیا پوچھ رہے تم اچھا پوچھا کہ تورات کب اللہ نے لکھی اگر تورات تو آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ قصہ ہے، اللہ نے لکھا ہے، ایسا کیا آپ نے؟ تو وہ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ صاحبزادے، میرے پیدا ہونے سے نہیں بلکہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے تورات لکھی، اور تورات میں یہ لکھا کہ آدم درخت کے قریب گیا اور اس میں سے کھا لیا. تو جس چیز کو اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے لکھ دیا، میں اس کی مخالفت کر سکتا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ احتج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام غالب آ گئے حجت میں موسیٰ علیہ السلام پر. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو لکھا ہوتا ہے میرے دوستو، وہ جو ہونے والا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. بندے اپنی مرضی سے جو کچھ اور اپنے اختیار سے جو کرنے والے ہیں، ان کا علم ایسا پکا ہے کہ انہوں نے بالکل لکھ دیا اس کو کہ یہ ایسے ہی ہوگا. ان کے لکھنے کی وجہ سے کوئی کرنے پہ مجبور ہو ایسا نہیں ہے. لوگ اپنے اختیار سے جو کرنے والے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں پہلے سے کہ کون سا بیج کیا ہے، کس بیج میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، کس میں کیا کیا عمل ظاہر ہونے والے ہیں، ان کے علم میں ہے وہ چیز. اسی کا نام تقدیر ہے. تقدیر کے اصل معنی اندازے کے، جو ہونے والا ہے اس کا پہلے سے اندازہ. تو اللہ پاک کا جو علم ہے اس کے اندر قدر رکھا ہوا ہے، تقدیر رکھی ہوئی ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو جتنے قصے ہم نے پڑھے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے پہلے لکھے ہوئے ہیں. سوچنے کی بات صرف یہی ہے کہ اب جو آگے کی باتیں اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہیں اس کے خلاف میں ہوگا. اللہ نے کہا کہ قیامت میں ایسا ہونے والا ہے، اللہ نے فرمایا کہ حساب حشر و حشر کے دن ایسا ہونے والا ہے، بے ایمان یہ کہنے والے ہیں، ایمان والے یہ کہنے والے ہیں. اس میں کسی میں بال برابر فرق آئے گا؟ جب اس پوری دنیا کی ہزاروں سالہ تاریخ میں ایک قصے میں بھی ذرا برابر کوئی فرق نہیں آیا، ویسے ہی ہوا جیسے اللہ پاک نے لکھا، اور ہمارے سامنے ایسے ہی آیا جیسے وہ ہوا تھا، ویسے اللہ نے بیان کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ ہم حق کے بالکل مطابق، واقعے کے بالکل مطابق آپ کو سنا رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں یہ بات. تو بالکل ویسے ہوا. تو آئندہ کی بھی باتیں ساری ایسی ہیں. اس میں میرے دوستو، کل قیامت کے دن جو لوگوں کے ساتھ احوال پیش آنے والے ہیں، ان کو بہت تفصیل سے آخر کے پاروں میں حق تعالی شانہ نے ذکر فرمایا، اور اسی لیے تاکہ ہم سب لوگ اس کو سنجیدگی سے سوچیں اس پر اور غور و فکر کریں. جیسے میں ایک دو جگہوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں جو ہے وہ ہماری گل جائیں گی، تو ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے باپ داداؤں کو اٹھایا جائے گا. آپ فرما دیجئے کہ ہاں ایسا اٹھایا جائے گا. وہ تو ایک جھٹکا ہوگا، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. ایک ڈانٹ ہوگی، وہ تو سارے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ہی کھڑے ہوں گے یہ لوگ کہیں گے کہ افسوس، یہ تو فیصلے کا دن آ گیا. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب لوگ جمع کر دیے جائیں گے. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم. سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. کافروں کے احوال ذکر فرما رہے ہیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی بیویوں کو جو ان کے ساتھ میں کفر میں شریک تھیں، یا ان کے شوہروں کو جو ان کے ساتھ میں کفر میں شریک تھے، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن پتھروں اور لکڑیوں وغیرہ وغیرہ کی، ان کو بھی جمع کر دیا جائے گا. اور یوں کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کی طرف لے چلو. یہ ایک لشکر کا لشکر جہنم کی طرف لے جائے گا، کروڑوں کی کروڑوں اس کے اندر ہوں گے ظاہر ہے. وقفوہم، اللہ فرمائیں گے ٹھہراؤ ان کو، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کہیں گے کہ مالکم لا تناصرون، کیا ہوا آج، تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اتنے سارے ہیں، سب مل کے کچھ کر لو ایک دوسرے کے ساتھ، مدد کرو تھوڑی سی. آج نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا، سب اپنی گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. اس کے بعد کہ وہ یوں کہیں گے کہ تم جو ہے نا وہ ہمیں بہکانے کے لیے آتے تھے، تم دائیں راستے سے آتے تھے، یعنی صحیح راستہ کہہ کے ہمیں بہکاتے تھے. وہ کہیں گے کہ تم ہی ایمان نہیں لاتے تھے. وہ تیسرے گروپ کہے گا کہ بھائی ایک دوسرے پہ یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے، سب جو ہے نا سب یہاں سے وہاں تک سرکش ہیں، سب ہم لوگ جو ہے نا باقی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، کچھ ایک دوسرے کو الزام دینے سے، تہمت لگانے سے فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ان کی اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو ہماری بات تھی وہ پوری ہو گئی، کہ جو بے ایمان ہیں ان کو ہم جہنم کا مزہ چکھائیں گے. انکم لذائقون، اب تم کو چکھنا ہے. یہ عذاب میں جو تابع ہیں، جو متبوع ہیں، جو بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، یہ سب شریک ہوں گے. ہم سب تمام مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، تو وہ تکبر کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم شاعروں کی بات کی وجہ سے، مجانین اور پاگلوں کی بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایمان والے جو ہیں ان کے کچھ احوال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ساتھ ہی ساتھ. اب اس کے برخلاف جو عباد اللہ المخلصین ہیں، خالص بندے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا رزق اللہ پاک کے پاس معلوم ہے، میوے ہیں ان کے واسطے، عزتیں ان کو دی جائیں گی، جنتیں ہیں ان کے لیے، مسیریوں کے اوپر آپس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپس میں آمنے سامنے باتیں کر رہے ہوں گے. ان مسیریوں کے پاس جب وہ باتیں کر رہے ہوں گے تو مختلف قسم کے شراب کے پیالے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، انتہائی سفید چمکدار ہوں گے، اور پینے والوں کے لیے وہ مشروبات انتہائی اور شراب انتہائی لذیذ ہوگی. اس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا، سر میں درد نہیں ہوگا، کسی قسم کی کڑواہٹ اور تکلیف نہیں ہوگی، اور انتہائی حسین اور جمیل بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے پاس ہوں گی. وہ بالکل ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں. آپس میں یہ بھی ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے اور آپس میں سوال جواب کریں گے. جنتی بھی آپس میں مل کے بیٹھیں گے، ملاقاتیں کریں گے، گپ بازیاں ہوں گی، دعوتیں ہوں گی، کھانا پینا ہوگا. ایک ان میں سے کہے گا، ان جنتیوں میں سے، کہ میرا ایک دوست تھا. پوری دنیا یاد آ جائے گی. وہاں جانے کے بعد آدمی دنیا کو بھولے گا نہیں، دنیا میں کہاں کہاں رہے، کیسے کیسے حالات سے گزر ہوا، وہ سب ہوگا. اس میں سے جب ذکر چلے چھڑے گا دنیا کا تو کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یار تو بھی ان پیغمبروں کی بات ماننے والوں میں سے ہو گیا، پیغمبر کی بات سن لی تو نے، نبی کی بات پہ ایمان لے آیا، یہ کہا کرتا تھا. سوچو تو صحیح ذرا کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کہاں بدلے کے لیے اٹھایا جائے گا. یہ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ایسے کہا کرتا تھا مجھے دنیا میں ایک میرا جو دوست تھا. پھر وہ کہے گا آپس میں کہ اس کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں ہے، وہ اپنے دوست کو. فطلع، اس نے وہ جو جھانک کے دیکھے گا تو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا دیکھے گا. فرآہ فی سوا، وہ چونکہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ جہنم میں گیا. فطلع فرآہ فی سوا الجحیم، وہ کہے گا خدا کی قسم تو مجھے بھی گرایا ہوتا، تو مجھے بھی گرانے ہی والا تھا. اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ موجود ہوتا. پھر اس کے بعد میں وہ آپس میں کہیں گے کہ بھائی اب مرنا بھی نہیں ہے، اب جو آگے جنت میں تو آ گئے، اب مرنا بھی نہیں ہے، بس جو پہلی موت آ گئی تھی بس وہی موت ہے. یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو مل گئی. وہاں جنتی یوں کہے گا کہ ایک بڑی کامیابی. یہ لوگ سارے دوست مل کے کہیں گے کہ واقعتاً یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اس کے لیے کر لو کچھ، لمس لہذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے کچھ کر لو. جنت، یہ جنتیوں کے یہ حالات ہیں اور جو جہنمی ہیں، بے ایمان ہیں، ان کے یہ حالات ہیں. دونوں حالات تمہارے سامنے ہیں، تم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو. اس طرح کے ہی مضامین ہیں زیادہ تر. یہ حامیمات جتنی بھی ہیں، حامیم سے شروع ہونے والے جو سورے ہیں، اس میں اسی طرح کے وعظ و نصیحت کی باتیں ہی زیادہ ہیں. اور جنت ہے، جنت کی تفصیلات ہیں، جہنم ہے، جہنم کی تفصیلات ہیں. جہنمیوں کا آپس میں لڑنا بھیڑنا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ کہیں گے جہنم میں جاتے ہی کہ پروردگار جو بھی ہم کو یہاں پہ لے آیا ہے، کم از کم آپ اس کو ڈبل عذاب دے دیجیے، فزید عذاب منظر فن فنار. پھر اس کے بعد کہیں گے کہ بھائی وہ کدھر گئے جن کو ہم شریر اور برے لوگ سمجھتے تھے. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ لوگ کدھر گئے جن کو ہم شریر سمجھتے تھے. یہاں مراد شریر سے مسلمان ہیں. کافر کہیں گے جہنم میں کہ وہ کدھر گئے جن کو ہم شریر اور برے لوگ اور خراب لوگ سمجھتے تھے، وہ کدھر گئے، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہاں ہیں آپ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا وہ جہاں ہے ان کا پتہ بتا دیا جائے گا ان کو کہ وہ کہاں پر ہیں. فرمایا کہ یہ بالکل واقعی ہے، ایسا ہونے والا ہے کہ جہنم میں آپس میں خوب ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑیں گے. ان ذلک الحق تخاصم اہل النار، اہل نار کا آپس میں جھگڑا، یہ حق ہے کہ بہت جھگڑیں گے، لان تان، مارم پیٹ، ایک دوسرے کو ملامت کرنا، دھکے دینا، اور جناب والا چیخنا چلانا، اور ایک دوسرے کے اوپر مڈ بھیڑ کرنا. اور کہیں گے کہ پروردگار وہ خاص ہم کو وہ دکھا دے، وہ لوگ جنہوں نے جو خاص ڈائریکٹ ہم کو گمراہ کرنے والے ہیں، چونکہ وہ تو بھیڑ ہے نا، وہاں تو لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ ہوگی. تو کہیں گے وہ ہمیں ربنا ارینا الذین اضلانا، پروردگار آپ ہمیں ان لوگوں کو ضرور دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں سے ان کو روندیں. وہ ہمارے لیڈر، وہ ہمارے مقتدا، وہ ہمارے گرو، وہ ہمارے جو ان کے وہ جتنے بھی گمراہ کرنے والے پجاری جو تھے، وہ ان کو ذرا کم از کم دکھا دو ہم کو، آج ہم ان کو اپنے پیروں سے روندیں گے. اور تاکہ ان کو ہم اپنے سامنے تو ذلیل کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس میں تمہارے لیے ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی اتے عذاب میں ہیں، وہ بھی اتے عذاب میں ہیں، وہ ذلیل ہوئے تو کیا تم لوگ عزت والے ہیں، تم بھی ذلیل ہیں، وہ بھی ذلیل ہیں، تم بھی ذلیل ہیں. اس کو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہونے والا ہے. اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب بنایا اور اللہ کی بندگی کی، اس پر جم گئے کا مطلب ہے اس پر بندگی، اس پر یعنی برابر بندگی کرتے رہے، اللہ کو رب ماننے کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کے لیے اترے ہیں. مرنے سے پہلے ہی فرشتے ان کے اوپر ان کے پاس آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت، سب حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے وہاں پر. اللہ تخافو ولا تحزنو، نہ خوف کرو نہ حزن کرو. جس چیز کو آپ مس کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، دھندوں کو، اس کو اس کو، یہ جو ہے اس کے بارے میں غم مت کرو، اور آئندہ کا جو فکر لگی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، تسلی رکھو تم. اور وہ یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری تمہاری دوستی تھی، اسی وجہ سے تم نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. جب فرشتوں کی دوستی ہوتی ہے کسی انسان کو تو انسان نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے، جب شیاطین کی دوستی ہوتی ہے تو وہ نیک کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا بلکہ وہ برے کاموں میں حصہ لیتا ہے. وہ یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے. اس طریقے سے ایمان والوں کو جانے سے پہلے دنیا ہی سے بشارت دے کر تسلیوں کے ذریعے سے بھیجا جائے گا. اسی لیے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ تم میں اگر کوئی بہت مالدار ہو گیا تو وہ ہم سے قریب ہونے والا نہیں. بہت پیسے کما لیے، بہت پیسے کما لیے، بہت پیسے کما لیے، جیسے دنیا کے اندر جب آدمی پیسے زیادہ بنا لیتا ہے تو لوگوں میں اس کی حیثیت ہو جاتی ہے نا. اللہ فرما رہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے پاس بہت مال ہو گیا تو تم ہمارے قریب نہیں ہو جانے والے، ہمارے مقرب بندوں میں سے نہیں ہونے والے ہو. بہت اولاد ہو گئی تم کو، خاندان بڑھ گیا، یہاں سے وہاں تک اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہاں سے وہاں تک بھیڑ جمع ہوگی، اس کی وجہ سے تم یہاں پہ انسانوں کی حیثیت بن جاتی ہے کہ بھائی اس کا پورا گینگ ہے، گروپ ہے پورا یہاں سے وہاں. ہمارے پاس کوئی شان نہیں بنتی تمہاری، الا من آمن وعمل صالحا، صرف ایمان اور جو اچھے عمل ہیں اس سے ہمارے پاس تمہارا مقام بنتا ہے. ہر آدمی کا مقام اللہ کے پاس اس کے مال سے اور اس کی اولاد سے نہیں بنتا، ہر آدمی کا مقام اللہ کے پاس، نزدیکی اللہ کے پاس اس کے ایمان سے اور اس کے اچھے عمل سے بنتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاص طور پر اللہ نے اس بات کی ترغیب فرمائی کہ تم دین کی محنت کا کام کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تم میں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ بلانے کی بات سب سے بہترین بات ہے. وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. وقال اننی من المسلمین میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ آدمی نیک کام کر کے بڑے پن میں آ جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسپیشل ہوں دوسرے کے مقابلے میں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر سب کو حقیر جاننے لگتا ہے. اس کا انکار کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے خود بھی اپنے بندہ بن کے رہنا ہے اور دوسروں کو بندگی کی دعوت دینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اننی من المسلمین کا ایک خاص مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو ہم کو بولنے کے لیے کیوں آیا، ہو آر یو، تو یہ کہے گا کہ بھائی میں مسلم ہوں. مسلم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بولے وہ کرنا پڑتا، مجھے یہ کہا گیا اس لیے میں کرنے پہ مجبور ہوں، یہ ایک میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا جاب ہے. بھائی ہم کچھ بھی، ہم جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں، تیرے کو کیا فکر پڑی ہے، تو جا اپنا کام کر. کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، غیر مسلم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، مسلمان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے. مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اس سے بحث نہیں، میں تو بھائی مجھے جو کام لگایا گیا میں کر رہا ہوں. اس لیے کہ بادشاہ اپنا اعلان کسی بھنگی سے بھی کرا سکتا ہے، اپنے حکم کو بھنگیوں سے بھی سنوا سکتا ہے. پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، جو بستیوں کے، گاؤں کے جو چودھری ہوتے تھے، دیشمکھ ہوتے تھے. خود ہمارے گاؤں کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ جو گاؤں کا دیشمکھ ہوتا تھا، اس کو گاؤں والوں میں کوئی بات کہلوانی ہوتی تھی تو وہ ایک دھبڑا دے دیتا تھا. وہ دھیڑوں کو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں، ہریجن جو ہوتے ہیں، ان کو دھبڑا دے دیتا تھا، وہ جانے والے چمار جو ہوتے ہیں ان کو دھبڑا دے دیتا تھا. وہ گاؤں میں پھرتا تھا بجاتے ہوئے کہ صاحب یہ بول رہے ہیں، صاحب کا یہ اعلان ہے، صاحب کا یہ اعلان ہے. تو جو اعلان کرنے والا ہے اس کو دیکھ کے کوئی کہنے لگے بھائی ہریجن گریجن تیری کون سنے گا، وہ کیا بولے گا، میری کون سننے کو کہہ رہا ہوں، میں تو وہ بات نقل کر رہا ہوں کہ جس کی ہے، مت سن کے دیکھو پتا چل جائے گا کیا ہونے والا ہے. اگر دیشمکھ کو پتا چل گیا کہ گاؤں میں فلاں آدمی نے نہیں سنی اس کی بات اور نہیں مانا، تو کیا کرتا ہے، وہ گاؤں سے نکال دیتا ہے پورا سامان ومان کھینچ لے کے، جلا وطن کر دیتا ہے. تو اننی من المسلمین کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ میں تو مسلم ہوں، مسلم کو تو وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کو کام لگایا گیا. ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جیسے اپنی بندگی کا جواب دینا ہے. بہت غور سے سنیے میرے بھائیوں، اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ کفر توڑنے کے لیے تم نے کیا کیا، دنیا سے گمراہی مٹانے کے لیے، کفر اور شرک ختم کرنے کے لیے، کفر کی طاقت توڑنے کے لیے، کفر ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا. ہر پرسن کو یہ جواب دینا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا اس دن کہ میں جاہل تھا، میں بیوی بچوں میں مشغول تھا، میں کاروبار میں تھا، میں مجبور تھا، میں بیمار تھا، یہ سب چیز سننے جانے والی نہیں ہے. اسی لیے آدمی اپنی جس کنڈیشن میں بھی ہے، غربت میں ہے تو بھی، امارت میں ہے تو بھی، بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، جاب پر ہے تو بھی، جاب لیس ہے تو بھی، جس کنڈیشن میں بھی انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو جہاں اور چیزوں کا جواب دینا ہے وہاں اس کا جواب دینا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تھے، میرے آخری نبی کے آخری امتی ہونے کی حیثیت سے تھے، میرے نبی آخری نبی اور عالمی نبی ہیں، ان کی امت تھے، ان کے کام کی ذمہ داری تمہارے اوپر دی گئی، تم نے میری زندگی، میری دنیا پہ، میری زمین پر، میرے آسمان کے نیچے، میری ہواؤں کے بیچ میں، میرے رزق کے درمیان، میرے چاند اور سورج کے درمیان، میرے رات اور دن کے درمیان، میرے موسموں کے درمیان میں رہتے ہوئے میری نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کفر کا تم نے علاج کیوں نہیں کیا؟ تم کو تو ذمہ دار بنایا گیا تھا. ہر مسلمان کفر کے توڑنے کا جواب دے ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ کفر توڑنے کے لیے، شرک اور بت پرستی ختم کرنے کے لیے، دہریت اور نافرمانی ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس لیے میرے دوستو یہ ایک موضوع ہے جو بہت ہی توجہ کے قابل ہے. اس میں جو جتنا حوصلہ دکھائے گا، جو جتنی قربانیاں دے گا، مشقتیں برداشت کرے گا، مال لگائے گا، جان لگائے گا، حتیٰ کہ جان اپنی ختم کر دے گا، اتنا ہی وہ نوازا جانے والا ہے، اتنا ہی وہ نوازا جانے والا ہے. کہ تم کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ بندگی کرو، تو بندگی میں یہ بھی ایک بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك.